نلوه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت براء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. قال أبو بكر: مررنا براعي وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فحلبت كفة من لبن في قدحه فشرب حتى رضيت. وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم لوگ گزرے چرواہے کے پاس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے دودھ کا تھوڑا سا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں دوہا اور وہ آپ نے تناول فرمایا، حتیٰ رضی تو یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. وآتانا سراقہ بن جعشم، اور سراقہ ابن جعشم ہمارے پاس آیا، علی فرسین اپنے گھوڑے پر، فدعا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو فطلب الیہ سراقہ ان لا یدعو علیہ فان یرجع. تو سراقہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس کے خلاف دعا نہ کریں اور یہ تو لوٹ جائے، تو حضور نے اس طرح کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تناول فرمایا ہے. امام بخاری کا منشا یہاں سے پورا ہو جاتا ہے اتنی بات سے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں کئی باتیں ہیں. یہاں تو یہ حدیث مختصر سی ہے، 3 لائن کے اندر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقامات پر یہ جو حدیث نقل فرمائی وہ تقریباً 2 صفحے کی ہے، لمبی چوڑی کی، بڑی لمبی حدیث ہے. اور واقعہ اصل میں یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب سے حضرت ابو بکر نے بکریاں خریدی، بکری یا اونٹ کوئی چیز خریدی تھی، تو حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ آپ جو ہے جب تک ہجرت کا واقعہ بیان نہیں کریں گے میں نہیں دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، کہ کیسے نکلنا ہوا اور دشمن جو ہے نا کیسے پیچھے پڑ گئے تھے، کفار جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے تو اس لیے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تو بغیر بتائے تیاری شروع کر دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پہلے ہی سے سواری خرید لی تھی. تو دوپہر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بتا دیا کہ حکم آ گیا ہے تو نکل گئے. تو راستے میں جب جانے لگے تو ابھی غار ثور پر پناہ بھی بنا نہیں لیے تھے اس وقت، غار ثور پر پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 3 دن تک آپ اسی غار میں رہے، آپ ہی ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے، مکڑی نے جالہ بنا دیا تھا، یہ سوچ کر اس غار کے دہانے پر چھوڑ دیا کہ بھائی یہ جالہ ٹوٹ جاتا اگر کوئی اندر ہوتا. تو اس طرح جو ہے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر حضرت ابو بکر کو دیکھا نہیں، چلے گئے وہاں. تو وہاں 2 واقعے اور پیش آئے. اس واقعے کے اندر ایک تو واقعہ یہ ہے کافروں کے ڈھونڈنے کا، جب خود کو نہیں ملے تو انعام رکھ دیا تھا ان لوگوں نے کہ بھائی جو بھی محمد کو اور ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ کر لائے گا تو 40 اوقیہ چاندی ان کو دی جائے گی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے کہا کہ اتنے چاندی کے درہم جو ہے نا اس کو دیے جائیں گے، وہ صرف خبر لائے گا، باقی کام ہم دیکھ لیں گے، جو بھی خبر لائے صرف جاسوسی کر دے پتہ لگا لے تو ہم انعام یہ دے دیں گے. تو سراقہ ابن جعشم نکلا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ اس نے پا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو. تو وہ آنے لگا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ قریب آ رہا ہے کیا کرے، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آنے دے. جب وہ اور قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر شرہ، اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے اور اس کے شر سے آپ کافی ہو جائیے. بس حضور کی یہ دعا آپ کی دہن مبارک سے نکلی اور سراقہ ابن جعشم کا جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھنس گیا، اس کو اندازہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ نے تو ہمارے خلاف کوئی بد دعا کی ہے، آپ دعا کریے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ جو بد دعا واپس لے لیں گے تو ہم واپس ہو جائیں گے، پھر آپ کی کوئی خبر وغیرہ نہیں دیں گے وغیرہ۔ تو آپ سب نے دعا فرمائی تو پھر تھوڑا اس کا نکل گیا، پھر واپس لوٹ گیا۔ وہ کئی مرتبہ اس نے کوششیں کی، لمبا چھوڑا واقعہ ہے اس کی طرف جو ہے نا اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اسی دوران میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو راستے میں پیاسے ہو گئے تو چرواہا نظر آ گیا، وہ بھی ایک بچہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ جو ہے نا وہ دوہا اس کی بکریوں کو لے کر، اور وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا۔ یہ ہے واقعہ، اور امام بخاری اسی سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا وہ دودھ پیا کرتے تھے، پینا چاہیے، بڑی مقبل غذا ہے، بڑے فائدے اس کے ہیں، اور معتدل غذاؤں میں جو ہے نا اس کا شمار ہوتا ہے، فوائد بڑے ہیں اس کے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک چرواہے کی بکریاں تھیں، بچہ چرا رہا تھا، ابو بکر صدیق نے کیسے دعا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے پیش کر دیا، اور کیا حضور نے کسی اور کی بکریوں کا دودھ کیسے پی لیا، آپ وسلم کے لیے صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ تھا مسئلہ، یہ سوال ہے۔ تو علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں، آپ نے حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اجازت لے لی تھی، اس وقت یا حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت لے لی تھی، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ واقعی کے تمام پہلو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کی ثقافت بڑی عام تھی، عرب بڑے سخی ہوتے تھے، اور ان کی طرف سے اجازت ہوتی تھی، بڑی اجازت ہوتی تھی کہ بھئی ہم اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو ہمارا دودھ دے دیا جائے یا ہماری چیزیں استعمال کے لیے دے دی جائیں، عربوں میں بڑی ثقافت ہوتی تھی، سخی مزاج ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق نے دوہ لیا ہوگا اور پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے پی لیا، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں۔ یا اور بھی جوابات علماء نے دیے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجبور تھے، مجبوروں کے لیے تو گنجائش ہے ہی، ویسے شریعت میں گنجائش ہے کہ اس طرح کے مواقع، ایک تو ہجرت کا سفر ہے اور طرح طرح آپ نکلے ہوئے ہیں اور دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجبوری ایسی ہے کہ دشمن جان کے لارے پڑے ہوئے ہیں اس وقت، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیالہ دیا گیا دودھ کا، تو ممکن ہے کہ آپ نے پی لیا ہو، چونکہ آپ حالت اضطرار میں، تو اس موقع پر کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اور دودھ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا بھی آسان نہیں تھا، اس وقت ایسی صورت حال ہی نہیں تھی کہ باہر نکلے دودھ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو بہرحال مختلف جوابات اس کے ہیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ یا تو آپ نے اجازت لے لی تھی، یا پھر جو ہے عربوں کی طرف سے عام اجازت تھی، زیادہ ترین قیاس یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے جو ہمارے ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہے، جس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، تو شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا، جب کافر آ گئے تھے غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر کا خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں ان کو دیکھ نہ لیں، تو اس وقت اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ذرا اونچی نیچ ہو جائے گی تو ہمارے قدم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں، حضور کی تسلی یہ تھی، حضور کا توقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر یہ تھا۔ اس سفر کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بعد میں، ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور ہجرت کے رات کا جو سفر تم نے کیا، ہجرت کا جو سفر تم نے کیا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو تم نے رات گزاری تھی، وہ ایک میرے نامہ اعمال میں مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ کافی وہ کہتے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ ان اللہ ہمارے اللہ کی معیت نصیب ہو رہی ہے، اور ہجرت کا واقعہ ایسے ہی احسانات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ انعام اور احسان کرنے والا میرے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ آپ نے یہ بات حدیثوں کی بات مفہوم میں نقل کر رہا ہوں، حدیث پاک کا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کا سب کا حق میں نے ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اور یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں خود دیں گے۔ اور آج امت مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مانتا ہے، نا ان کی افضلیت کا قائل۔ اس طرح کے بے شمار فضائل ہیں، حدیث مبارکہ بتلاتی ہے صحابہ کرام مانا کرتے تھے اس بات کو اور جانا کرتے تھے اس بات کو، صحابہ میں تذکرے اس بات کی ہوا کرتے تھے کہ ابو بکر ہم میں سب سے افضل ہیں۔ احتیاطی بھی یہ بات بخاری میں کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور دیگر صحابہ سے روایت منقول ہیں، تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کتاب المناقب میں امام بخاری نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہی روایت نقل فرمائی، وہاں پر کئی باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق نے تو حضور تناول فرما لیا, حضور تناول فرمایا, پی لیا اس کو. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پیا حضور نے, خوش میں ہو گیا حضور سے, حضور کی سیرابی سے حضرت ابو بکر خوش ہو رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کو محبت کتنی زیادہ تھی, اتنی محبت تھی کہ حضور کی سیرابی, حضور کی راحت ان کی رضامندی ہوتی تھی. اور حقیقی معنی میں محبت یہی ہوتی ہے, کامل محبت یہی ہوتی ہے کہ محبوب کی راحت جو ہے نا وہ ان کے لیے راحت بن جائے. یہ محبت نہیں ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی راحت اگر مل رہی ہے, حضرت ابو بکر جو ہے نا راضی اور خوش ہو رہے ہیں, تو حکم کا انکار کر دینا یا حکم کی خلاف ورزی کرنا ایسے صحابہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. یہاں پر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سیراب ہو گئے, ہمارے لیے بس کافی ہے یہی. آدمی خود پیتا ہے, خود سیراب ہوتا ہے, خود خوش ہو جاتا ہے کہ آدمی نے کیا ہے بہت اچھا کھانا کھایا, بڑی طبیعت کو جو ہے نا خوشی حاصل ہوئی, سرور حاصل ہو گیا, یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے. لیکن حضرت بکر فرما اپنے بارے میں نہیں فرما رہے کہ میں تو سیراب ہو کر پی لیا, حضور نے سیراب ہو کر پیا, میری خوشی یہی ہے بس. تو صحابہ کرام کا عمومی مزاج یہی تھا. اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہی نظریہ ہے, بلکہ بہت سے کافروں نے جب پکڑ لیا تھا حضرت زید تھے یا کوئی اور صحابی تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہاری جگہ محمد کو لا لیا جائے تو تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد کے پیر میں کانٹا بھی چبھے اس کے بدلے میں اگر میری جان جا رہی ہے تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. حضور کی راحت رسانی کا اس طرح جو ہے نا خیال کیا کرتے. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے اتنی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الصدقۃ اللقحۃ الصفی من حدث تغدو بإناء وتروح بآخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ وہ خالص اونٹنی ہوتی ہے عطیہ کے اعتبار سے کہ جو شام کو دودھ بھر کر دے دے, اور جو صبح ایک برتن اور شام میں ایک برتن دودھ کا جو ہے نا وہ دے دیا کرے. عربوں میں اصل میں رواج یہی ہوتا تھا کہ ان کے پاس جو زائد اونٹیاں ہوتی تھیں, بکریاں ہوتی تھیں, تو وہ لوگ جو ہے دوسروں کو, جو جن صحابہ کو ضرورت ہوتی تھی, تو اپنی بکریاں دے دیا کرتے تھے, اپنی اونٹیاں دے دیا کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ اس کا دودھ استعمال کر لینا, جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو جانور ہم کو واپس کر دیا کریں. تو یہ آریت کے طور پر اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو اپنی چیز استعمال کے لیے دے, اس کے فائدے کے لیے, اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر واپس کر دے تو بہترین صدقہ ہے. اور اونٹیوں کا ظاہر سی بات ہے کہ یعنی ان کی روزانہ کی جو ہے نا کھانے پینے روزی کی مقدار جو ہے نا وہ پوری ہو جا رہی ہے, دودھ پی لیتے تھے کافی ہو جاتا تھا ان کے لیے, تو ان کی کفالت ہو رہی ہے صبح اور شام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی ضرورت مندوں کو اپنی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دے, اس کی ترغیب ہے. آج کے زمانے میں ہم اپنی گاڑیاں ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں, گاڑی کار لے کر چلے گئے ہیں, اس کی ایک شکل یہی ہے. اس زمانے میں سواری اونٹنی کے دو فائدے ہوتے تھے, ایک تو یہی ہوتا تھا کہ دودھ اس کا استعمال کر لیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ سواری استعمال کر لی جائے. ہمارے پاس تو ظاہر سی بات ہے کہ دودھ استعمال کرنے کی شکلیں نہیں ہیں عمومی طور پر, کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ دیہاتوں میں پائی جائیں یہ شکلیں, لیکن سواری کے لیے ہم دے سکتے ہیں. سواری کی شکلیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس اپنی جو سواری ہے ہم کسی اور کو دے. اس کے بعد روایت ہے عالم عباس رضی اللہ عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما, کہ ایک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا کہ بے شک اس میں چکنائی ہوتی ہے. کھانے کی چیزوں سے متعلق ایک ادب اس میں بیان کیا گیا ہے, ایک سنت یہ بیان کی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھی, کہ دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر لیا کرتے تھے, کیونکہ دودھ کی چکنائی ہوتی ہے, منہ میں جو ہے وہ چکنائی رہ جاتی ہے, تو زیادہ دیر اگر چکنائی رہ جائے تو پھر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نفیس مزاج کے تھے, صاف مزاج کے تھے, صفائی کو پسند فرمایا کرتے تھے, اسی لیے مسواک بھی مستقل آپ وسلم کیا کرتے تھے گھر آتے وقت میں, گھر جاتے وقت خاص طور پر صفائی کا بہت زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو اس لیے دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کر لی اور فرمایا کہ بے شک اس میں چکنائی ہوتی ہے, تو یہ ترغیب دے دی آپ نے کہ چکنی چیزیں کھانے کے بعد آدمی کلی وغیرہ کر لیا کرے, اپنے منہ کو صاف کر لیا کرے, کہ کھانے کے آداب میں سے ادب ہے. اس کے بعد روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا رفعت الی سدرہ, مجھے جو ہے نا سدرہ کے پاس لے جایا گیا, فاذا اربعۃ انہار, تو وہاں میں نے دیکھا کہ چار نہریں ہیں, نہران ظاہران و نہران باطنان, دو نہریں تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں اور دو نہریں وہ ہیں جو باقی ہیں. فاما الظاہران فالنیل والفرات, ظاہری جو نہریں تھیں وہ نیل اور فرات ہیں. واما الباطنان فنہران فی الجنہ, اور باطنی جو نہریں ہیں تو وہ جنت میں دو نہریں ہیں. واوتیت بثلاثۃ اقداح, اور میرے پاس تین پیالے لائے گئے. قدح فیہ لبن, ایک پیالہ تو وہ تھا جس میں دودھ تھا. وقدح فیہ عسل, اور ایک پیالہ وہ تھا جس میں شہد تھا. وقدح فیہ خمر, اور ایک پیالہ وہ تھا جس میں شراب تھی. فأخذت الذي فيه اللبن, تو دودھ والا پیالہ تو میں نے لے لیا. فشربت, اور میں نے پی لیا. تو فقیل علی, تو مجھ سے کہا گیا کہ اصبت الفطرہ, آپ نے جو ہے نا فطرت کو اختیار کر لیا, فطرت کو پا لیا. انت و امتک, آپ ہی اور آپ کی امت ہی. یہ روایت ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وسلم کے واقعہ معراج کو ذکر کیا گیا. یہ بھی واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے, بڑی تفصیل ہے اس کی. تو وہاں سدرۃ المنتہا کے بعد جب آپ کو لے جایا گیا, سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں اصل میں, تو ساتوں آسمانوں کے اوپر بیری کا درخت ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ منتہا ہے. منتہا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منتہا کے معنی آتے ہیں حد کے, تو وہ حد ہے فرشتوں کی. عام جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں, خصوصی جو مقربین فرشتے ہوتے ہیں ان کی لسٹ الگ ہے. عام جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی حد یہی ہے, سدرۃ المنتہا پر چلے گئے, اس کے بعد اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کتنی غنی ہے, جبرائیل بھی نہیں جا سکتے اس سے آگے. جبرائیل نہیں جا سکتے, حالانکہ جبرائیل کا مقام مرتبہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن میں کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہے, وحی لانے والے ہیں اللہ کے نبی, اللہ کا ہر حکم حضرت جبرائیل پہنچانے والے ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا پر جب معراج کی رات میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ رسول اللہ یہاں سے آپ آگے چلے جائیے, اگر میں جل جاؤں گا تو پھر میں, اگر میں چلے جاؤں گا تو پھر میں جل جاؤں گا, میرے لیے آخری حد ہے. تو وہاں, اور پھر وہ درخت ہے, درخت کے پاس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں, حدیثوں میں بیان کی گئی, بڑی عجیب و غریب اس کی تفصیلات ہیں. وہ سونے کا درخت ہے, پتے اس کے فلاں فلاں ہیں, اس کی صفات آپ وسلم نے بیان فرمائی. تو وہاں کے بارے میں, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نہروں کو دیکھا, اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دو ظاہری نہریں تھیں, دو باطنی نہریں تھیں. ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں. نیل جو مصر میں ہے, جس میں فرعون جو ہے ڈوب گیا تھا, اللہ تک ڈوب گیا نہیں بلکہ ڈبا دیا گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا, تو وہی ہے وہ. اور دوسری جو ہے نا فرات ہے, فرات جو ہے نا کوفہ کی نہر ہے, آرمینیا سے جو ہے نا وہ نکلتی ہے, آج کے زمانے یعنی کوفہ میں وہ جاری ہے. تو وہ نہریں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس میں. اس کا فرمایا کہ وہ امل باطنانی فنہرانی فی الجنہ, دو نہریں وہ ہیں جو باطنی ہیں جو جنت میں ہیں, یعنی جو ہے نا جنت تک پہنچتی ہے پھر. اب یہ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دریا ہے, ٹھیک ہے, جنت کی جو باطنی نہریں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو علماء کے سلسلے میں مختلف رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سلسبیل ہیں, اور دو اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے, اور ایک کوثر ہے جس کا بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا, جنت کی نہریں ہیں. اور ظاہری نہریں جو نیل اور فرات ہیں, جس کا حدیث ہی میں ذکر ہے, اس کے بارے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نیل اور فرات تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, سدرۃ المنتہا تو آسمان کے اوپر ہے, وہاں حضور نے کیسے دیکھ لیا اس کو؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ علماء نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, جو اللہ نے ہماری نظروں سے پوشیدہ کر رکھا ہے. سیدھی سیدھی بات یہی ہے, حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے کہ وہاں کا پانی نیچے جو ہے نا پہنچا رہے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی یہ ایک تمثیل ہے جو اللہ تبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, وہ اس معنی کر ہے کہ بھائی جنت میں بھی نیل اور فرات نامی نہریں ہیں. جنت میں بھی حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت میں بھی دریائے نیل ہیں, جنت کے اندر بھی فرات دریائے فرات ہے. تو دنیا کی نہریں بھی نام میں مماثلت رکھتی ہیں, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ظاہری نہروں کا تذکرہ فرما دیا کہ بھائی یہ تو نیل اور فرات جیسے یہاں کی نہریں ہیں, تو اسی طرح جنت کی نہریں بھی ہیں جو وہاں پر پائی جاتی ہیں. تو نام میں مماثلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا, یا پھر فوائد کے اعتبار سے فرمایا کہ جنت کی جو نہریں ہیں بے شمار ہیں, اس کے فائدے بے شمار ہیں اور بڑی عظیم ہیں, سارے لوگ سارے جنتی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. دریائے نیل بھی اور دریائے فرات بھی دنیا میں اسی اعتبار سے ہیں کہ بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نہریں وہاں دیکھی ہیں. اب وہ جنت سے ان کا کیسا تعلق ہے, دنیاوی نہروں کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ اودی تو بھی اقدار ہیں, اس موقع پر تین پیالے میری خدمت میں پیش کیے گئے. تو ایک تو ایک دودھ کا تھا, اور ایک شہد کا تھا, اور ایک شراب کا تھا. حضور نے فرمایا کہ بھی میں نے دودھ کو پی لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور نے دودھ پیا ہے, استعمال فرمایا وقتاً فوقتاً, حتیٰ کہ یہاں نہیں بلکہ آخرت میں بھی عالم سفلا میں عالم آخرت میں چلے گئے, تو وہاں پر بھی عالم ملائکہ میں یا اس سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا.
यहाँ एक सवाल हो सकता है कि भाई शराब तो हराम थी तो पेश क्यों किया गया, भाई शराब तो इस उम्मत पर हराम है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश क्यों की गई। तो जवाब यह है कि दुनिया में हराम है, वहाँ हराम नहीं है, दुनिया में हराम है, जन्नत में तो हलाल है, इसलिए आप के सामने पेश कर दिया गया। या फिर शराब का वाकया, हुरमत का जो वाकया है सन 5 हिजरी में, शराब का जो हुक्म नाजिल हुआ सन 5 हिजरी में नाजिल हुआ, और ये मेराज तो हिजरत से पहले का वाकया है, उस वक्त शराब हराम ही नहीं हुई थी। तो बहरहाल ये चीज़ें पेश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध तनावल फरमाया, और फिर उस बुनियाद पर जो है हज़रत अबू जुबैर ने उस मौके पर फरमाया था कि बस अब तक की तरह अंतबा उम्मत है। तो ये बात भी इससे पहले आ चुकी है। उसके बाद एक बाब है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कायम कर रहे हैं, बाब इस्तेआज़ा बिल माअ, ठंडे पानी के पीने के बयान में ये बाब है। इस बाब में रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान अबू तलहा अक्सर अंसारी की बिल मदीना मालम बिन नफल। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबा में मदीने मुनव्वरा में खजूर के बागों में सबसे ज़्यादा मालदार जो है ना वो सहाबी थे, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास जो है जो सबसे ज़्यादा महबूब माल था तो वो बेरोहा था, वकानत मुस्तकबिल मस्जिद, और वो मस्जिद के बिल्कुल सामने था, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल होते थे, वयशरबु मिन माइन फिहा तय्यिब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी से जो है ना पिया करते थे जो उम्दा होता था, इसमें उम्दगी होती थी, ये रिवायत है। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि फलम्मा नज़लत, जब ये आयत नाज़िल हुई, लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ भी नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम खर्च न कर दो वो चीज़ें जिनको तुम पसंद करते हो। तो क़ामा अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, इन अल्लाह तआला यक़ूलु लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाते हैं कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च करो, और वह इन्ना अहब्बा माली इलैया बैरुहा, और मेरे माल में सबसे ज़्यादा महबूब जो चीज़ है वो मुझे ये बाग है जो यहाँ पर मौजूद है, उसको हम बैरुहा कहते हैं, वह इन्ना सदक़तुन लिल्लाह, और फौरन फरमाया कि भाई अल्लाह के लिए सदक़ा है, अरे जो बिर रहा वदुख रहा इन अल्लाह, मैं अल्लाह के यहाँ नेकी की उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़खीरा अंदोज़ी की उम्मीद रखता हूँ, यानी मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ मुझे अजर की उम्मीद है, अल्लाह के लिए सदक़ा मैं कर रहा हूँ। तो फ़ज़ा हाँ या रसूल अल्लाह है तो अराक अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप इसको जहाँ चाहे खर्च फरमा दें, जहाँ भी आप मुनासिब होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख ना कमाल अल्लाह बिहन, यानी तारीफ़ की बात है माशाल्लाह, माना यानी तारीफ़ के लिए बख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में। तो फरमाया कि दा कमाल दाले कमाल अल्लाह बिहन, ये तो नफ़े वाला माल है, और बाद रिवायत में यह है कि रायहुन, आपने फरमाया कि ये खर्च होने वाला माल है, यानी माल तो आनी जानी चीज़ है, तुमने खर्च कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जो तुमने खर्च कर दिया वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज हो जाता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको कि भाई तुम अपने रिश्तेदारों में इसको रख दो, अभी अपने रिश्तेदारों में खर्च कर दो। तो हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपने जो फरमाया ठीक है। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बाद अपने रिश्तेदारों में और अपने चचा के बेटों में उसको तकसीम कर दिया अपने बागी को। ये तफसीली रिवायत है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब से, और इस रिवायत से जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा के बाग का पानी पिया करते थे, उनके बाग का पानी जो है ना वो ठंडा हुआ करता था, और आपको ठंडा पानी पसंद भी था, और बाद रिवायत में ये भी है, गालिबन आगे भी रिवायत आएगी कि बाद सहाबा इकराम के घर आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने देखा कि यानी घर में पानी तलब गया, तो सहाबी पानी लगे तो हुजूर ने फरमाया कि रात से अगर कोई मस्जिद में पानी रखा हुआ हो तो वो दे दें, अभी का जो पानी है वो ना लाए, क्योंकि रात का पानी जो मस्जिदों वगैरह में रखा हुआ होता है वो ठंडा होता था, तो हुजूर ने फरमाया कि वो लाया जाए वो मैं पीऊँगा। इसके बाद मालूम हुई है कि ठंडा पानी हुजूर को पसंद था, तो अगर आदमी अपनी पसंद भी हुजूर की पसंद के मुताबिक बना ले तो बड़ी सहादत की बात है उसके लिए, अगर कोई तलब करे इस नीयत से कि अल्लाह के नबी को पसंद था तो इंशाअल्लाह अजर की बात होगी उसके लिए। एक बात तो इस हदीस मुबारक में ये है, दूसरी बात ये है बड़ी अहम बात है। अच्छा, ये जो बाग का हज़रत अबू तलहा का मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुकाबिल था, आज भी गेट नंबर तो खैर 21 है या 31 जहन भी नहीं है, उसके वहाँ पर मैंने देखा है वो यानी जो तोसी हो गई है मस्जिद नबवी के अंदर दरवाज़ों के पास उस कालीन बनी हुई है, कालीन अगर आप उठाएंगे तो निशान बना हुआ है आज भी उधर, जहाँ पर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग था, और वहाँ से जो है यानी आप जाकर बैठते भी थे पानी पिया भी करते थे। वाकया यहाँ पर इनका बड़ा अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान की आयत नाज़िल फरमाई कि लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अल्लाह के यहाँ क़ुर्ब जो है ना उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ وہیں تھے، کہنے لگے کہ رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی میرا باغ ہے، اور بڑا بڑا پھلاور جو ہے نا وہ باغ تھا، تو فوراً جو ہے نا خرچ کر دیا، کہنے لگے کہ رسول اللہ یہ آپ کے لیے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ صحابہ اکرام کا عمومی مزاج تھا، آپ دیکھیں ان کی مثالوں میں اور ان کے واقعات کے اندر، جو بھی حکم آتا فوراً اس کی تکمیل کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس سے پہلے عوام میں ہم نے پڑھا کہ بھائی شراب کا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام ہے، تو صحابہ اکرام نے شراب ایسی باری کہ بھائی مدینے کی گلیاں جو ہے نا بالکل مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ شراب کا سیلاب آ گیا۔ روایت اس سے پہلے گزری، یعنی سے بات کا مفہوم اور مضمون یہی ہے کہ اور وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ بھائی ہماری زندگی بھر کی پونجی ہے، زندگی بھر کی کمائی ہے، سفر محنت اور مشقت کر کے ہم نے کیا ہے، دوسرے ملک کے شام سے، ملک کے روم سے، ادھر سے ادھر سے ہم نے شرابیں لائی ہیں۔ صحابہ شرابیں لے کر آ رہے تھے، حکم نازل ہوا کہ حرام ہے تو راستے ہی میں بہا دیا صحابہ کرام نے، اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور شریعت کے احکام کی تکمیل کی مثالیں ملتی ہیں جو صحابہ کرام نے پیش فرمائی۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ اٹھ گئے، حضرت ابو طلحہ اٹھ گئے اور اٹھ کر فوراً ہی جو سب سے پسندیدہ باغ تھا وہ اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا کہ رسول اللہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، ان شاء اللہ پاک اس قدر قیامت میں دیں گے۔ صحابہ اکرام کا مزاج بھی ہے کہ نیکی کریں یا کوئی نیک کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ آپ کے لیے مکمل اختیار ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ ہم جو ہے نا خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی دس قدم کی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں خرچ کرنا چاہیے، وہاں خرچ کرنا چاہیے، یہاں نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اموال کی، یا کسی کو ہم کوئی چیز ہدیہ کر رہے ہیں تو فوٹو کا رواج ہو گیا، ایک شال بھی اگر دی جا رہی ہے تو دس آدمی ٹھہر کر فوٹو لیتے ہیں اس کی، پتہ نہیں کس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں خرچ کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، ایک ایک چیز کی جو ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی حیرت ہوتی ہے، تصویروں میں جب باتیں آتی ہیں سامنے نظر سے گزرتی ہیں کہ ایک شال ہے چار آدمی مل کر جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، شال کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور صدقوں میں عام طور پر جو ہے نا چھپا کر صدقہ کرنے کی تعلیم ہے، جو فرض صدقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو ظاہرا دیا جائے، کیونکہ اس سے ترغیب ہے فرائض کی، اس لیے، لیکن جو نفلی صدقات ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھپا کر جتنا ہو سکے اپنے صدقات کو چھپایا جائے، چھپا کر صدقہ کیا جائے۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ جو باغ ہے یہ صدقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، آپ اس کو جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آدمی کے رشتہ دار ہی سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ اس میں اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ آدمی کو صدقہ اور خیرات کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی کہیں اس کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں، اور بڑی مزداق وہی ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، لوگوں پر تو ہزاروں لاکھوں روپے آدمی لٹا رہا ہے لیکن بہن غریب ہے گھر میں، بھائی غریب اور ضرورت مند ہیں گھروں کے اندر، دیگر رشتہ دار ہیں، خالہ دار بھائی ہیں، ماموں دار بھائی بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں اور بھی، خالہ ہیں، پھوپھے ہیں، ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہیں دیکھ لینا چاہیے آدمی کو بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے۔ زکوٰۃ میں بھی یہی تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آدمی کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ پہلے دینی چاہیے، اس میں دو اجر ملتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو اسی طرح عام صدقات کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ڈھونڈیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کو دیں، اگر نہیں ملتے ہیں یا نہیں معلوم ہے تو پھر دیگر لوگوں پر صدقہ کریں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یہی حکم دیا، فرمایا کہ بھائی اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور حضرت ابو طلحہ نے اپنے چچازاد بھائیوں میں پھر اس کو تقسیم کر دیا، اپنا ہی مال ہے اور اپنے ہاتھ سے ہی تقسیم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اللہ پاک ہمارے اندر بھی ایسا رضوا پیدا فرما دے۔